أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، کہاں تک ہو گیا تھا یہ؟ ومنہا، فقط تین لائنیں پڑھی تھی، ومنہا ما ذکرہ صدر المتألہین فی کتبہ وہو الفرق بین فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی و بین الحمل الشائع فالثانی یوجبہ دون الاول. بات ہماری وجود ذہنی میں چل رہی تھی اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کے جواب میں. پہلے دو اعتراض جو بیان ہوئے تھے کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو دو اشکال لازم آتے ہیں. ایک یہ کہ ایک ہی چیز پر جوہر اور عرض دونوں کا اطلاق ہوگا. دوسرا اشکال یہ تھا کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو ایک چیز کے اوپر دو مقولے صدق کریں گے، جوہر اور کیف، یا مثلا کم و کیف، اس قسم کی، یعنی جوہر بے انہوں نے مثال ہے لیکن کیف نفسانی یہ مستقل رہے گا چونکہ علم کیف نفسانی ہے. اور دو ایک چیز پر دو مقولات متباینہ کا صدق کرنا جو ہے وہ محال ہے، پس وجود ذہنی کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کے جواب میں مختلف بزرگان وارد میدان ہوئے اور تقریباً چار جواب دیے گئے، چونکہ پہلے دو جواب جو تھے وہ گویا کے اشکال سے فرار تھا، مثلا مقولہ اضافہ کی جو بات ہوئی تھی، وجود ذہنی کا انکار کر دیا گیا، شبہ کا جو نظریہ تھا وہ جواب نہیں تھا، گویا کے اشکال سے فرار کرنا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو جواب تھے وہ خود وجود ذہنی کو مان کر جواب دے رہے تھے، ان میں سے تین جواب ہم نے پڑھ لیے ہیں اور چوتھا جواب ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کا تھا. ملا صدرہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کے اندر، پچھلے درس میں تفصیلاً اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، فقط ہماری اس عبارت کی تطبیق رہتی ہے. خلاصہ کلام ملا صدرہ کے جواب کا یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ صورت کے جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے وہ کس مقولے کے تحت مندرج ہے. اندراج کو ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے لیے مہم جو چیز ہے وہ اندراج ہے. ایک مفہوم کا صدق کر جانا وہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے. ایک چیز پر دو مقولے متباینہ اس وقت محال ہوں گے صدق کرنا کہ جب وہ شیء واحد مندرج ہو دو مقولوں کے تحت، نہ کہ ایک چیز پر دو مفہوم کا صدق کر جانا، مفہوم کم بھی صدق کرے مفہوم کہف بھی صدق کرے. صدق میں ہماری مشکل نہیں ہے، مستشکل بھی جو اشکال کر رہا ہے وہ صدق کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج ہو رہی ہے. اور اندراج کا معنی کیا تھا، اندراج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مفہوم مقولہ کا صدق کرنا، مثلا مفہوم کم صدق کرے اس کے اوپر، مفہوم جوہر صدق کرے اس کے اوپر، اور دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے اندراج میں وہ ترتب آثار مقولہ ہے، یعنی جس مقولے سے وہ شے ہے اس کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہوں. بس ایک تو مفہوم مقولہ صدق کرے اور دوسرا اس کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہوں، اس وقت کہا جاتا ہے کہ فلانی چیز مندرج ہے مقولہ فلان کے تحت. درست ہے؟ مثلا خط اس وقت کم کے تحت مندرج ہوگا کہ جب مفہوم کم اس کے اوپر صدق کرے اور کم کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہوں. کم کے آثار کیا ہیں؟ کہ وہ انقسام پذیر ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے. بس اگر خط انقسام کو قبول کر رہا ہے اور مفہوم کم بھی اس کے اوپر صدق کر رہا ہے، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ جو خط ہے، یہ شے جو بے نام خط ہے، یہ مندرج ہے مقولہ کم کے تحت. فقط ایک مقولے کا صدق کر جانا کسی چیز کے اوپر وہ اندراج کا موجب نہیں بنتا. بس اشکال اس طریقے سے برطرف ہو جائے گا کہ وہ صورت کہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ ماہیت خارجیہ کہ جو ہمارے ذہن کے اندر منتقل ہوتی ہے، اس کے اوپر مفہوم جوہر صدق کرتا ہے لیکن اس کے آثار اس پر مترتب نہیں ہوتے. مفہوم کیف اس کے اوپر صدق کرتا ہے اور اس کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. بس یہاں پر چونکہ ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہے، بس مشکل پیش نہیں آئے گی. پہلی صورت میں مفہوم جوہر صدق کر رہا ہے لیکن اندراج نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہے. اور دوسری صورت میں مفہوم کیف جو ہے اس کے اوپر صدق کر رہا ہے اور اس کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں. مفہوم کیف کے آثار کیا ہیں؟ یترد الجہل عن نفسہ، انسان کے نفس سے کیف کیا کرتا ہے؟ کیف نفسانی، علم جہل کو دور کرتا ہے. علم کا جہل کو دور کرنا یہ اس کے آثار خارجیہ میں سے ہے، اور علم خود کیا ہے؟ کیف نفسانی ہے. بس کیف نفسانی کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں چونکہ جہل کو برطرف کر رہا ہے اور مفہوم کیف بھی صدق کر رہا ہے اس صورت ذہنیہ کے اوپر، چونکہ متقی بھی ذہن ہے، چونکہ نفس کے ساتھ قائم ہے، لہذا کیف نفسانی اس پر صدق کر رہا ہے. ملا صدرا اس طریقے سے مشکلات کرتے ہیں کہ کیونکہ مفہوم جوہر جو صدق کر رہا ہے اس میں اندراج نہیں پایا جاتا، اور مفہوم کیف کے اندر جو ہے جو صدق کر رہا ہے اس کے اندر اندراج پایا جاتا ہے، اور مشکل تب پیش آتی کہ جب دو مقولے صدق کریں اور وہ چیز اس دونوں کے تحت کیا مندرج بھی ہو رہی ہو، تب لازم آتا کہ ایک شے دو مقولے متباین بے تمام ذاتے کے تحت مندرج ہو رہی ہے اور یہ محال ہے. دوسری تبیین کیا ہے، یعنی اسی کا ادامہ اس تبیین کا کیا ہے؟ اندراج کہاں ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فلانی شے مقولے کے تحت مندرج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ تو ہم نے جواب دیا کہ اگر دو مقولوں کے تحت شے مندرج ہو تب مشکل پیش آتی ہے، لیکن وجود ذہنی کے اندر ایک شے دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہے. ایک مقولے کا فقط مفہوم صدق کر رہا ہے اور دوسرے مقولے کا مفہوم بھی صدق کر رہا ہے اور آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں، اندراج وہاں پر پایا جاتا ہے، بس مشکل پیش نہیں آتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اندراج ہمیں کب پتا چلے گا کہ فلانا جو مقولہ صدق کر رہا ہے فلانی شے کے اوپر، وہ شے اس مقولے کے تحت مندرج ہے بھی یا نہیں، یہ ہمیں کب پتا چلے گا؟ ملا صدرہ کہتے ہیں حمل کی طرف نگاہ کی جائے گی. اگر مقولہ ایک شے کے اوپر بالحمل الاولی صدق کر رہا ہوگا تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ شے اس مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے، فقط مفہوم اس کا صدق کر رہا ہے اس شے کے اوپر. جیسا کہ ماہیت خارجیہ جب میرے ذہن کے اندر آئی، یعنی ماہیت انسان کو جب میں نے تعقل کیا، وہ ماہیت انسان جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے اس کے اوپر مفہوم جوہر صدق کرتا ہے، کیونکہ خارج میں اس کے اوپر جوہر اطلاق کرتا تھا. ماہیت انسان کی جب خارج میں تعریف کی جاتی ہے تو جوہر اس کے اندر شامل ہے اور اس کے آثار بھی ہیں اس کے اندر، لیکن جب میں اس کو ذہن میں تعقل کرتا ہوں تو مفہوم جوہر اس کے اوپر اطلاق کرتا ہے لیکن جوہر کے آثار اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے. درست ہے، یہ ہم نے اولی ہو گیا. لیکن اگر ایک مقولہ ایک شے کے اوپر بالحمل شائع صدق کر رہا ہو تو اس مقولے کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہوں گے. چونکہ آثار مترتب ہو رہے ہیں، پس ہم کہیں گے کہ یہ شے مندرج ہے مقولے کے تحت. درست ہے. مثلا اسی ماہیت انسانیہ کو کہ جو خارج میں موجود ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان جوہر بالحمل شائع، تو یہاں پر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کیا؟ ایک تو مفہوم جوہر اس کے اوپر صدق کر رہا ہے اور دوسرا اس کے آثار بھی مترتب ہیں، کیونکہ انسان جب جوہر ہے تو جوہر کے جو آثار ہوں گے وہ اس پر مترتب ہوں گے. جوہر کے آثار کیا ہیں؟ کہ یہ مستقل ہوتا ہے، موضوع کا محتاج نہیں ہوتا جب تحقق پیدا کرتا ہے، تو ماہیت انسان خارج میں ایسی ہے، بس اس کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں. بس اگر مقولہ بالحمل الشائع کسی ماہیت پر صدق کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ فلانی ماہیت فلانے مقولے کے تحت مندرج ہے. لیکن اگر بالحمل الاولی مقولہ صدق کرے ایک شے کے اوپر، ایک ماہیت کے اوپر، تو اس وقت کہیں گے کہ یہ مقولہ درست صدق کر رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ شے اس کے تحت مندرج نہیں ہے. بس مشکل برطرف ہو جاتی. بات واضح ہوئی ہے؟ عبارت میں مزید وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ. ومنہا ما ذکرہ صدر المتعلہین فی کتبہ. ایک جواب خود ملا صدرہ نے دیا ہے اپنی کتابوں میں، وہ جواب کیا ہے؟ وہو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی و بین الحمل الشائع. وہ کیا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ اندراج واجب ہے، اندراج کے ایجاب میں، یہ ایجاب کہاں، ایجاب میں فرق کریں کس کس کے درمیان، بین الحمل الاولی والحمل الشائع. وہ فرق آپ نے یہ دیکھنا ہے حمل اولی اور حمل شائع کے درمیان. کیسے؟ فثانی اگر حمل شائع ہوا یوجب ہو، وہ اندراج کا موجب بنے گا. دون الاول اگر حمل اولی ہوا تو اندراج کا موجب نہیں بنے گا. بیان ذلک ان مجرد اخذ مفہوم جنسی او نوعی فی حد شیء وصدقه علیہ لا یوجب اندراج ذالک الشیء تحت ذالک الجنس او النوع. کہتے ہیں کہ فقط مفہوم جنسی کا اخذ کر لینا یا اخذ ہو جانا، مفہوم جنسی کیا ہے؟ مثلا جسم، جسم جنس ہے، مفہوم جنسی یعنی جب انسان کی اجناس میں سے ایک جنس خود جسم ہے، بس مفہوم جنسی کا اخذ ہو جانا، یا جوہر خود کیا ہے، جنس الاجناس ہے، یہ بھی جنس ہے، مفہوم جنسی ہے، بس مفہوم جنس کا اخذ ہو جانا، او نوعی یا مفہوم نوعی کا اخذ ہو جانا، جیسا کہ انسان ہے. مثلا آپ قضیہ بناتے ہیں، کیا زید انسان، زید کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو زید کا آپ جب پہچانوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، زید ایسا انسان ہے، مثلا یوں بیان کریں گے. تو زید کی ماہیت کے اندر کیا چیز اخذ ہے، انسانیت اخذ ہے. بس ایک چیز کے اندر مفہوم جنسی کا اخذ ہو جانا یا مفہوم نوعی کا اخذ ہو جانا، فی حد شیء، ایک شے کی تعریف کرنے میں، میں اگر ایک چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر مفہوم جوہر آ رہا ہے، اس کے اندر مثلا مفہوم جسم آ رہا ہے، اس کے اندر نوع انسان آ رہی ہے، انسان کا مفہوم جو ہے اس کے اوپر صدق کر رہا ہے. وصدق ہی الیہ، ایک تو یہ ہے کہ اخذ ہو رہی ہے تعریف میں، اور دوسرا یہ کہ وہ مفہوم اس کے اوپر صدق بھی کر رہا ہے. فقط اتنا ہو جانا، لا یوجب اندراج ذالک، ذالک الشیء، یہ چیز موجب نہیں بنتی کہ وہ چیز کہ جس پر یہ مفہوم صدق کر رہا ہے وہ چیز مندرج ہو جائے، تحت ذالک الجنس، اس جنس کے تحت، او نو یا اس نو کے تحت. مثلا آپ کیا کرتے ہیں، انسان، آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق اور بالحمل الاولی، آپ کہتے ہیں اب مفہوم انسان انسان پر صدق کر رہا ہے، مفہوم حیوان جو ہے اس پر صدق کر رہا ہے، مفہوم ناطق بھی انسان کے اوپر صدق کر رہا ہے، لیکن فقط صدق کر رہا ہے اور تعریف کے اندر اخذ ہو رہا ہے، آثار ذہن کے اندر تو مترتب نہیں ہوں گے حیوانیت و ناطقیت کے، انسان حیوانیت اور ناطقیت کے آثار خارج میں مترتب ہوں گے، تو اس وقت یہ حیوانیت اور ناطقیت کے تحت یہ انسان مندرج ہوگا کہ جب کیا ہو، یہ بالحمل الشائع ہمارے مد نظر ہو. بات واضح؟ پس مقولے کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ایک مثال یہ دی، بل یتوقف الاندراج تحته على ترتب آثار ذلك الجنس، اندراج متوقف ہے، اندراج کی تحت شے، یعنی تحت ہو یعنی تحت الجنس، یعنی ایک چیز کا مندرج ہو جانا تحت جنس یا تحت نو، وہ کس میں جنس یا نو کی طرف جائے گی. اندراج تحت الجنس یا تحت النو متوقف ہے کس کے اوپر؟ الا ترتب آثار ذلک الجنس, کہ اس جنس کے آثار اس کے اوپر مترتب ہوں. اب نو الخارجیہ علی ذلک الشے, یا نو خارجی کے آثار مترتب ہوں اس شے کے اوپر. اگر یہ آثار مترتب ہوں گے تب جا کر ہم یہ کہیں گے فلانی شے جو ہے اس مفہوم کے تحت مندرج ہے. پھر مثال دیتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں مزید. فمجرد اخذ الجوہر والجسم مثلا فی حد الانسان, کہتے ہیں ہم انسان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, انسان کی تعریف میں جوہر اور جسم کو اخذ کرتے ہیں چونکہ اس کی تعریف میں شامل ہیں یہ, کیونکہ جنس ہیں اس کی. حیث قال مثلا یہ کہا جاتا ہے الانسان جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق. یہ تعریف ہم کرتے ہیں, یہ تمام مفاہیم اخذ ہیں انسان کی تعریف کے اندر. یہ فقط مفاہیم کا صدق کر جانا انسان پہ اور اس کی تعریف میں اخذ ہو جانا ان مفاہیم کا, لا یوجب اندراجہ تحت مقولۃ الجوہر, یہ چیز موجب نہیں بنتی کہ انسان مندرج ہے کس کے تحت؟ تحتہ یعنی جوہر یا جسم کے تحت مثلا. درست ہے, یہ ہو کی ضمیر اس کی طرف پڑا, تحت نہ اندراج ہو تحت مقولۃ الجوہر او جنس جسم, کہ وہ مندرج ہو جائے انسان جوہر کے مقولہ کے تحت یا جسم کے تحت جو کہ جنس واقع ہو رہی ہے. حتی یکون موجود لا فی موضوع, اب وہ آثار بتا رہے ہیں کہ جوہر کا اثر کیا تھا, یکون موجود لا فی موضوع, کہ جوہر جو ہوتا ہے وہ ایسی ماہیت کو کہتے ہیں جو موجود تو ہوتا ہے لیکن موضوع کا محتاج نہیں ہوتا. بے اعتبار کون ہی جوہران, انسان موجود لا فی الموضوع تب ہوگا کہ جب ہم اس کو جوہر کے اعتبار سے نگاہ کریں, یعنی جوہر کو مد نظر رکھیں. وَيَكُونُ بِحَيْثِ يَصِحُ أَن يُفْرَضَ فِيهِ الْأَبْعَادُ الثَّلَاثَةَ, اور انسان اور جسم کے آثار کیا ہیں, کہ جسم جو ہے اگر اس کو ہم جسم بے اعتبار کو نہیں جسمن, اگر ہم جسم والا اعتبار کریں جسم کے تحت انسان کو مندرج کریں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان صحیح ہے کہ اس کے اندر ہم ابعاد ثلاثہ کو فرض کر سکیں. ابعاد ثلاثہ کیا ہے؟ طول عرض اور عمق. طول عرض اور عمق ہم فرض کر سکتے ہیں انسان کے اندر کب؟ کہ جب انسان جسم کے تحت مندرج ہو. اندراج کا کیا معنی ہے؟ یعنی جسم کے آثار اس پر مترتب ہوں. مفہوم انسان تو یہ اثر نہیں رکھتا کیونکہ طول عرض عمق نہیں رکھتا, کیونکہ اگر طول عرض عمق رکھتا ہوتا تو پھر انسان کے برابر میرا ذہن ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ہم مفہوم تصور کرتے ہیں انسان کا لیکن اس کا طول عرض عمق ہمارے ذہن میں نہیں آتا, لیکن خارج میں وہ آثار رکھتے ہیں. پس دیکھیں حتی یہ کہنا لا یوجب اندراجہ, یہ فقط جوہر اور جسم کو اخذ کر دینا موجب نہیں بنتا کہ انسان مندرج ہو جائے مقولہ جوہر اور مقولہ یا جنس جسم کے تحت مندرج ہو جائے, تاکہ اس پر یہ آثار مترتب ہوں, کیونکہ مندرج نہیں ہے پس یہ آثار بھی مترتب نہیں ہوں گے. وہ ہاکذا, کہتے ہیں اس طرح مثالیں بناتے جائیں آپ. وَقَذَا, اب دوسری مثال دیتے ہیں, یہ تو تھی جوہر کی مثال, اب آتے ہیں کم کی مثال دیتے ہیں. وَقَذَا مُجَرَّدُ أَخْذِ الْكَمِّ وَالْإِتِّصَالِ فِي حَدِّ السَّطْحِ, یعنی یہ ہم جا کر آگے پڑھیں گے جب ہم مقولات عشر کی بات پڑھیں گے مرحلہ ششم کے اندر جا کر چھٹے مرحلے میں, تو وہاں پر یہ سارا تفصیل کے ساتھ آئے گا. جوہر کسے کہتے ہیں, جوہر کی اقسام کتنی ہیں, عرض کسے کہتے ہیں, عرض کے نیچے کتنے مصادیق ہیں, کم کسے کہتے ہیں, کیف کسے کہتے ہیں, کم کی کتنی قسمیں ہیں, سطح کی کتنی, یہ سطح کس کے تحت داخل ہوتی ہے, یہ ساری باتیں پڑھیں گے. لہذا یہاں فقط عبارت کی توضیح کی حد تک فقط بیان کرتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ کم کسے کہتے ہیں, کم مقدار مثلا مقولہ کم. مقولہ کم اس کی جب تعریف کی جاتی ہے سطح کی, کیونکہ کم کی پھر مختلف قسمیں ہیں, کم جو ہے وہ اس کے خط جو ہے وہ بھی کم کہلاتا ہے, سطح جو ہے وہ بھی کم کہلاتا ہے, اس کے بعد عدد جو ہے وہ بھی کم کے تحت داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کم کی دو قسمیں کرتے ہیں, کم یا متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. کم منفصل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کم کے جو حد مشترک نہ رکھتا ہو اسے کم منفصل کہتے ہیں. مثلا عدد, عدد کو آپ لحاظ, میں پہلے کم متصل سمجھا دوں تاکہ کم منفصل سمجھنا آسان ہو جائے گا. کم متصل کسے کہتے ہیں؟ کم متصل اس کم کو کہا جاتا ہے کہ جو حد مشترک رکھتا ہے. مثلا آپ خط کو مد نظر رکھیں, خط کو ایک لائن کھینچیں خط کے عنوان سے, اگرچہ یہ خط فلسفی نہیں ہے, خط جب فلسفے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ لائن والا خط نہیں ہوتا, وہ اور مراد ہوتی ہے کہ وہاں جا کر ہم مفصل اس کو پڑھیں گے. بہرحال لیکن مثال کے لیے, مطلب واضح ہونے کے لیے ہم ابھی اس خط حصے سے استفادہ کرتے ہیں. آپ ایک لائن کھینچتے ہیں خط کے عنوان سے, یہ جو آپ کے سامنے خط موجود ہے آپ کسی نقطے کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیں, کسی نقطے کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں تو وہ نقطہ جو بنے گا وہ اگلے خط کے لیے آغاز بن رہا ہوگا اور پچھلے خط کے لیے انتہا بن رہا ہوگا. یعنی یہ والا جس کے اوپر آپ نے انگلی رکھی ہوئی ہے یہ حد مشترک ہے بعد والے خط کے لیے اور قبل والے خط کے لیے. پس کم میں متصل اس کم کو کہتے ہیں کہ جو کیا رکھے, حد مشترک رکھے, اس کو کہتے ہیں کم میں متصل. اور کم منفصل کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو حد مشترک نہ رکھے, اس طرح کی جس طرح کے خطے خط کی مثال آپ کو دی ہے. عدد جو ہے مثلا عدد تین, یہ آیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدد تین عدد دو کی انتہا ہے اور عدد چار کی ابتدا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ عدد سارے جدا جدا ہیں, آپس میں ان کا انتہا و ابتدا والے کوئی خط والی ارتباط نہیں ہے. ایک ایک کا آپ اضافہ کرتے رہیں تو یعنی ہر عدد کا ایک اپنا خاص مرتبہ ہے اور وہیں پر منتہی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ادامہ جو ہے وہ ہوتا ہے پھر آپ کہیں گے یہاں ختم ہو گیا یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے. بس ایک ہوتا ہے کم منفصل, ایک ہوتا ہے کم متصل. پھر اس کم متصل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں, کم متصل کار اور کم متصل غیر کار. کم متصل کار کسے کہتے ہیں؟ کم متصل کار اس کم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہو سکتے ہوں. درست ہے؟ مثلا آپ اگر خط کھینچتے ہیں, درست ہے, تو اب اس خط کے جو اجزاء ہیں, ایسا نہیں ہے کہ خط کا اگر پہلا جز ختم ہوگا تو دوسرا جز آئے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, خط کا پہلا جز بھی رہے گا, اس کے ساتھ دوسرا جز بھی آئے گا, اس کے ساتھ تیسرا جز بھی آئے گا, اور تمام اجزاء جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. پس جب تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جم ہو سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کم متصل کار. لیکن کم متصل غیر کار کسے کہیں گے؟ کہ جب تک پہلا جز نہیں جائے گا اس وقت تک دوسرا جز آ ہی نہیں سکتا. مثلا زمانہ, زمانہ کے جو اجزاء ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ غیر کار ہیں. یعنی کار کا مطلب یہ ہے کہ وہ استقرار نہیں ہے ان کے اندر, بلکہ کیا ہے, تبدیلی ہے ان کے اندر. یعنی کیا مراد, ہفتہ جب تک نہیں جائے گا اتوار نہیں آئے گا, اور اتوار جب تک نہیں جائے گا اس وقت تک سموار نہیں آئے گا. بس یہ اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جم نہیں ہو سکتے, ایک جز کا آنا پہلے جز کے جانے پر موقوف ہے. بس اگر اس قسم کا رابطہ ہو اسے کہتے ہیں کم میں متصل غیر کار. لیکن اگر اجزاء کا رابطہ اس طریقے سے نہ ہو بلکہ دو جز ایک ساتھ مل سکتے ہوں, چند جو اجزاء جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے جمع ہو سکتے ہوں, ان کو کہا جاتا ہے یہ کم میں متصل کار ہے. کار یعنی کیا مراد, ان کی اجزاء میں استقرار موجود ہے, یہ تبدیلی ان کے اندر نہیں آئے گی. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ ذہن کے اندر رکھیں. اب آتے ہیں عبارت کے اندر کہ عبارت واضح ہو جائے. کہتے ہیں کہ وقضا مجرد اخذ الکم والاتصال فی حد السطح. کہتے ہیں اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ سطح کی تعریف کرتے ہیں تو سطح کی تعریف میں کم کو بھی آپ لیں گے اور کیا لیں گے, اتصال کو بھی لیں گے. یعنی سطح کی آپ تعریف کیا کریں گے, حیث و قال یوں کہیں گے, السطح کم متصل کار اور کیا ہے؟ منقسم فی جہتین. جہتین سے کیا مراد ہے؟ یعنی جسم تین جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول، عرض، عمق، درست. اور سطح دو جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول اور عرض کے اندر، عمق سطح کے اندر موجود نہیں ہوتا. اور خط جو ہے وہ ایک جہت میں تقسیم ہوتا ہے، فقط طول کے اندر، نہ وہ عرض رکھتا ہے نہ ہی وہ عمق رکھتا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ بس سطح کی تعریف ہو گئی. کمن متصلن قارن منقسم فی جہتین. اب سطح کی تعریف میں اتنے مفاہیم اخذ ہیں، کم اخذ ہے، اتصال اخذ ہے، قار ذات ہونا جو ہے وہ اخذ ہے. کہتے ہیں یہ تعریف کے اندر ان مفاہیم کا اخذ ہو جانا لا یوجب اندراجہ تحت الکم، یہ موجب نہیں بنے گا کہ سطح مندرج ہو جائے کم اور متصل کے تحت. مثلا اندراج یہاں پر تحقق پیدا نہیں کر سکتا، حتی تا کہ کہا جائے کہ یکون قابلا للانقسام بذاتہ من جہت انہ کم. کم کے اثر کیا ہے؟ کم کا اثر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کم رکھتی ہو وہ منقسم ہوتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تقسیم رکھنے کی. یعنی ہر وہ چیز جو تقسیم ہوتی ہے سمجھ جائیں کہ وہ کم ہے، یعنی اپنے اندر کم رکھتی ہے. پس من جہت انہ کم، اس اعتبار سے کہ وہ کم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قابل للانقسام ہے، انقسام کو قبول کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے. وَمُشْتَمِلًا عَلَى الْفَصْلِ الْمُشْتَرَكِ، اور فصل مشترک پر، وہ کیا؟ حد مشترک کے اوپر مشتمل ہوگا. کیوں؟ مِنْ جِهَتِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ، کیونکہ ہم نے یہ تعریف کی ہے کم متصل کی. کم متصل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ حد مشترک کو فرض کر سکتے ہوں. بس متصل ہونے کا اثر یہ ہے کہ وہ چیز کے جو اس کے تحت مندرج ہے وہ حد مشترک رکھتی ہو. کہتے ہیں یہ آثار مترتب نہیں ہو سکتے فقط اگر ہم تعریف کریں اس کی بالحمل الاولی، مثلا اس کی، اس کو مراد لے لیں کہ جو بعد میں اس کی وضاحت کریں گے. ولو کانا، اب ایک اشکال کا مثلا جواب. کہتے ہیں کیا مشکل پیش آتی ہے کہ اگر فقط ایک مفہوم اس کے اوپر صدق آ جائے، ایک مفہوم تعریف کرتے ہوئے اس کی تعریف میں اخذ ہو جائے تو اندراج تحقق پیدا کر جائے، کیا مشکل پیش ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ فقط مفہوم کا صدق کر جانا کافی ہے اندراج کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں شریک باری ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ شریک باری مندرج ہونا چاہیے شریک باری کے تحت. یعنی کیا مراد مندرج ہونا چاہیے؟ یعنی شریک باری کا ایک فرد ہونا چاہیے کہ جو اس مفہوم کے تحت مندرج ہو، اور شریک باری کا فرد ہے نہیں ہے، اشکال لازم آئے گا. یا میں کہتا ہوں العدم المطلق عدم المطلق، اگر فقط مفہوم کا صدق کر جانا کافی ہوتا اندراج کے لیے، تو یہاں عدم مطلق کے اوپر عدم مطلق کا اطلاق ہو رہا ہے، صدق کر رہا ہے عدم مطلق اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی اندراج پایا جانا چاہیے، حالانکہ عدم کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ یہاں پر اندراج تحقق پیدا کرے. پرواز ہوئی ہے؟ تو یہ اعتراضات وارد ہوں گے. تو اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، ولو کان مجرد صدق مفہوم علی شیء موجبا للاندراج، اگر فقط مفہوم کا ایک شے پر صدق کر جانا موجب بنے اندراج کا، لکان کل مفہوم کلی فردا لنفس، تو ہر مفہوم کلی اپنا ہی فرد بنے گا. الانسان انسان، انسان انسان کا فرد بن جائے گا. الکلی کلی، کلی کلی کا فرد بن جائے گا. لصدق ہی بالحمل الاولی علی نفس، کیونکہ مفہوم کلی حمل اولی کے اعتبار سے اپنے اوپر صدق کرتی ہے. انسان مفہوم کلی ہے، حمل اولی کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں الانسان انسان، مفہوم کلی خود مفہوم کلی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں حمل اولی کے اعتبار سے الکلی کلی. فالاندراجو یتوقف علی ترتب الآثار، حالانکہ پس نتیجہ یہ نکلا، یہ اشکال کا جواب ہو گیا، اشکال ہو گیا، اب نتیجہ لیتے ہیں. پس معلوم ہو گیا کہ اندراج وہاں ہوگا کہ جہاں ترتب آثار موجود ہوں گے. ومعلوم ان ترتب الآثار انما یکون فی الوجود الخارجی دون الذهنی، اور ترتب آثار معلوم ہے، یقین ہے اس بات کا ہمیں کہ یہ خارجی وجود پر آثار مترتب ہوتے ہیں نہ کہ ذہنی وجود کے اوپر. فتبینا، چونکہ مطلب آسان ہے، سارا بیان ہو چکا ہے، تو اس کو بحاظ البیان تک جو ہے وہ تطبیق کر لیتے ہیں، آگے نیا مطلب ہوگا. فتبین، تکرار ہے، ان صورت الذہنیہ غیر مندرجہ. یہ تو ساری مثالیں تھیں، اب آتے ہیں اپنے وجود ذہنی کے اندر اس کو تطبیق کرتے ہیں کہ ان صورت الذہنیہ غیر مندرجہ تحت ما یصدق علیہ من المقولات، صورت ذہنیہ مندرج نہیں ہوگی اس مقولے کے تحت کے جو اس کے اوپر صدق کر رہا ہوگا. کیوں؟ لعدم ترتب آثارها علیہا، کیونکہ فقط صدق کرنا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر آثار اس کے مترتب نہیں ہو رہے ہیں. یعنی مفہوم جوہر اگرچہ درست ہے کہ اس صدق کر رہا ہے صورت ذہنیہ کے اوپر، لیکن چونکہ صورت ذہنی مفہوم جوہر کے آثار نہیں رکھتی، بس یہ اس کے تحت مندرج بھی نہیں ہے. لیکن صورت ذہنیہ انما لا تترتب علیہ آثارها الخارجی من حیث ہیا وجود مقیس الى ما بحذائها من الوجود الخارجی. فرماتے ہیں کہ اگر ہم وجود ذہنی کو حکایت کے اعتبار سے دیکھیں، یہ میں پہلے بھی توضیح دے چکا ہوں، دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ آپ صورت ذہنی جو آپ کے ذہن کے اندر آئی ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں، دو طریقے سے ہم اعتبار کر سکتے ہیں. ایک اعتبار اس کا یہ ہے کہ میں اس صورت کو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کاشف ہے خارج سے، یعنی میں نے آپ کو تعقل کیا اپنے ذہن میں، آپ کی صورت میرے ذہن میں آ گئی ہے، اب میں ایک مرتبہ آپ کی صورت کو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ صورت آپ سے حکایت کر رہی ہے، اور میں اس صورت کے ذریعے کیا کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی ایک مرتبہ میں صورت ذہنی کو اس کی حکایت کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا اعتبار کیا ہے اس کے اندر، کہ میری توجہ حکایت کی طرف نہیں ہے، خود اس صورت کی طرف ہے کہ اس صورت نے آ کر کیا کیا ہے، میرے نفس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی ہے. پہلے مجھے آپ کا علم نہیں تھا، اس صورت کے آنے کے بعد مجھے کیا ہو گیا، آپ کا علم حاصل ہو گیا، تو میں اس وقت صورت کو بدون حکایت مستقلن نگاہ کر رہا ہوں، یہ ایک اس کی حیثیت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہم صورت ذہنیہ کو اس کی حکایت کے اعتبار سے نگاہ کریں تو اس صورت ذہنیہ پر آثار مترتب نہیں ہوتے. مطلب ہے بس صورت ذہنیہ کو اگر حاکمیت کے عنوان سے دیکھیں تو اس پر مفہوم تو صدق ہو سکتا ہے، لیکن اس پر آثار مترتب نہیں ہو سکتے. یعنی میں نے جو آپ کی صورت درک کی ہے اور آپ کی صورت کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت یہ صورت اس صورت کے اوپر آپ کا مفہوم تو صدق کر رہا ہے کہ یہ صورت ذہنیہ زید کی ہے، لیکن یہ اس صورت ذہنیہ کے اوپر اس کے آثار مترتب نہیں ہو رہے، پس یہ مندرج بھی اس کے تحت نہیں ہے. بس اگر حاکمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صورت ذہنیہ کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے، اور اگر ہم صورت ذہنیہ کو حکایت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے وجود ذہنی. یہ حتماً ذہن کے اندر رکھنا ہے، بہت ساری مشکلات باب معرفت میں آپ کی حل ہوتی ہیں اس کے ذریعے. پس وجود ذہنی کی اصطلاح کہاں استعمال ہوتی ہے، کہ جہاں میں صورت ذہنیہ کو اس کی حکایت کے اعتبار سے نگاہ کر رہا ہوں، اس وقت کہیں گے کہ یہ وجود ذہنی ہے. لیکن اگر میں اس صورت ذہنیہ کو مستقل طور پر دیکھ رہا ہوں، اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوں کہ اس صورت نے میرے نفس میں تبدیلی ایجاد کر دی ہے، میں اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوں کہ اس صورت نے آ کے ایک جہل کو برطرف کر دیا ہے مجھ سے، مستقلاً نگاہ کر رہا ہوں، تو یہی صورت ذہنیہ علم کہلائے گی، نہ کہ وجود ذہنی. بتاتے ہیں. پس وجود ذہنی اور علم ایک ہی چیز کا نام ہے لیکن اعتبار مختلف ہیں. اگر آپ حاکمیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس کو آپ وجود ذہنی کہیں گے, اور اگر آپ اس کو آثار خارجیہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کو آپ علم کہیں گے. بات واضح ہو گئی. مولا سر صاحب یہاں یہ فرماتے ہیں لیکن صورت الذہنیہ انما لا تترتب علیہ آثار المعلوم الخارجی, صورت ذہنیہ پر معلوم خارجی کے آثار مترتب نہیں ہوتے. کب؟ من حیث ہیا موجود مقیس الی ما بحذائها من الوجود الخارجی, کہ جب ہم اس کو ایک ایسا وجود مانیں کہ جس کو ہم نے مقایسہ کیا ہو کس کے نسبت, وجود خارجی کے نسبت, یعنی ہم حکایت کے اعتبار سے نگاہ کر رہے ہوں, علامہ بحذائها یعنی اس کی طرف مقایسہ کریں کہ جو اس کے مقابل میں ہے. کون ہے اس کے مقابل میں؟ من بیانیہ ہے, من الوجود الخارجی یعنی وجود خارجی کی نسبت قیاس کر کے ہم اس کو دیکھ رہے ہوں, یعنی خلاصہ اس کا یہ کہ ہم اس کو حکایت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوں. لیکن اما من حیث انہا حاصلۃ للنفس, لیکن اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ صورت ذہنیہ میرے نفس کے لیے حاصل ہوئی ہے, حالاً او ملکتاً, اب یہ چاہے حال کے اعتبار سے حاصل ہوئی ہے یا ملکہ کے اعتبار سے, اس میں فرق ہے. مثلاً تقوی کو اگر ایک مرتبہ آپ دیکھیں, تقوی انسان کے اندر بعض اوقات حالت ہوتی ہے, بعض اوقات ملکہ ہوتا ہے, یعنی ایک مرتبہ انسان گناہوں سے بچتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ اس کے اندر حالت طاری ہوتی ہے. یا مثلا تقوی سے ہٹ کر اگر اسے بالاتر درجہ مراد لے لیں, مثلا ہر انسان نے اس کو تجربہ کیا ہوا ہے, مثلا بعض اوقات انسان کے اندر اتنی لطافت ایجاد ہوتی ہے مثلا شب جمعہ کو اگر حرم میں موجود ہو کہ کبھی اس نے اس کو احساس نہیں کیا ہوتا, لیکن عام دنوں میں اس کے اندر یہ والی صورت موجود نہیں ہوتی. یہ والی صورت جو کبھی آئے کبھی نہ آئے, اس کو کہتے ہیں یہ حال ہے. لیکن اگر وہ دائمی رہے تو اس کو کہیں گے یہ ملکہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر میں صورت ہم صورت ذہنیہ کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ نفس کے لیے حاصل ہوا ہے یا تو حال کے اعتبار سے یا ملکے کے اعتبار سے, فرق نہیں رکھتا, فقط ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نفس کے لیے حاصل ہو چکا ہے. تطرد عنہ الجہل, اور یہ کیا کر رہا ہے, جہل کو برطرف کر رہی ہے یہ صورت ذہنیہ. فہیا, پس اس اعتبار سے یہ صورت ذہنیہ کیا کہلائے گی, وجود خارجی, علم وجود خارجی بن جائے گا, پس صورت ذہنی وجود خارجی بن جائے گی. موجود لن نفس, نفس کے لیے موجود ہوگا, نائت لہا, اور یہ وجود خارجی یعنی علم نائت بنے گا, کس کیا, نفس کا, علم صفت بن جاتی ہے نفس کے لیے. یصدق علیہا حد الکیف, اس وقت اس کے اوپر کیف اطلاق کرے گا لیکن بالحمل الشائع, حمل الشائع کے اعتبار سے یہ کیف نفسانی بنے گا. اور کیف نفسانی کسے کہتے ہیں, وہو انہو, کیف کی تعریف کر رہے ہیں, ارزن لا یقبل قسمتن ولا نسبتن لذات. انشاءاللہ وہاں جا کر توضیح پڑھیں گے مقولات عشر میں کہ کیف کی تعریف یہ ہے, کیف اس ماہیت کو کہا جاتا ہے جو نہ تو قسمت کو قبول کرتی ہے کم کی طرح, جیسا کم جو ہے وہ آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کو, اور نہ ہی جو ہے وہ نسبت کو جو ہے وہ قبول کرتی ہے اس کو. فہو مندرج بالذات تحت مقولۃ الکیف, پس یہ کیا ہے, بالذات مقولۂ کیف کے تحت داخل ہوگا. کب؟ کہ جب ہم اس کو کیا کر رہے ہوں, حاکمیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مستقل اعتبار سے دیکھ رہے ہوں, جب وہ علم کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوں. وَإِن لَّمْ يَكُن مِّن جِهَتِ كَوْنِهِ وُجُودًا ذِهْنِيًّا مَّقِيسًا إِلَى الْخَارِجِ دَاخِلًا تَحْتَ شَيْءٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ, اگرچہ یہی وجود کہ جس پر آثار مترتب ہو رہے ہیں, جو جہل کو برطرف کر رہا ہے, جو علم بن چکا ہے, اگرچہ یہی وجود اس اعتبار سے کہ یہ وجود ذہنی ہے اور اس کو خارج کے اعتبار سے مقایسہ کیا جا رہا ہے, اس اعتبار سے یہ کسی بھی مقولہ کے تحت داخل نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن دَاخِلًا تَحْتَ شَيْءٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ, اگرچہ یہ کسی بھی مقولے کے تحت داخل نہیں ہے. کب؟ من جہت کونہ وجوداً ذہنیاً, اس اعتبار سے کہ جب ہم اس کو وجود ذہنی کے اعتبار سے دیکھیں, مقیساً الی الخارج, کہ جب ہم اس کو حکایت کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ صورت ذہنیاں حکایت کر رہی ہے اپنے معلوم خارجی سے، اس اعتبار سے وہ کسی مقولے کے تحت داخل نہیں ہوگا. لعدم ترتب الآثار، کیونکہ وجود ذہنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے. اللہم الا تحت مقولت الکیف بالعرض، ہاں آپ وجود ذہنی کو کیف کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کیف بالمجاز ہوگا، بالعرض ہوگا، بالحقیقت نہیں کہلائے گا. پس نتیجہ یہ نکلا، مقولہ جوہر اگر صدق کر رہا ہے وجود ذہنی پر تو وہ فقط صدق کی حد تک ہے، اور مقولہ کیف جو صدق کر رہا ہے وہ صدق کے ساتھ ساتھ آثار خارجی بھی رکھتا ہے، پس اندراج وہاں موجود ہے. پس ایک ہی چیز، دو مقولے اس پر صدق تو کر رہے ہیں لیکن اختلاف حمل رکھتے ہیں. جوہر ہے بالحمل الاولی، کیف ہے بالحمل الشائع، پس اشکال وارد نہیں ہوتا، وجود ذہنی ثابت ہے اور کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہ آخری اور نہائی جواب تھا اور آج بھی یہ قابل قبول ہے. اس جواب کے ذریعے ہم وجود ذہنی کے قائل ہو سکتے ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے اب وہ یہ کہ وجود یہ جو ملا صدرہ نے جواب دیا ہے، ہادی سب زواری کہ جو ملا صدرہ کے بعد آئے ہیں اور بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں، وہ ملا صدرہ کے اس جواب کو قبول نہیں کرتے، لیکن علامہ ان کے جواب اعتراض کو ذکر کر کے ان کو رد کرتے ہیں، پھر بعد والے اعتراضات میں وارد ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.